نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله درشی پڑھ لی. اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی جو ابھی آخری آیت پڑھی گئی ہے, والذین جاہدوا, کہ جو لوگ, بہت بڑی تسلی اللہ نے دی ہے, بہت بڑی خوشخبری اللہ نے دی ہے, مایوس دلوں کے لیے ایک مرہم کا یہ کام کرتی ہے, وہ لوگ جو نفس اور شیطان کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن حالات, ماحول اور معاشرہ ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس ماحول, گندے معاشرے سے نکلیں, گندی معاملات سے, کالے اعمال سے, گناہوں کے اعمال سے نکلیں, کیونکہ اس وقت جو دور چل رہا ہے بہت فتنے کا اور دجالی دور چل رہا ہے. بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے مایوس ہو گئے, کہتے تھے کہ ان حالات میں تقوی سے رہنا بہت مشکل ہے, کیسے رہیں, اتنی بے حیائی ہے, گھروں میں ٹی وی ناچ گانوں کا ماحول ہوتا ہے, رشتہ داروں میں جاؤ تو وہاں بے پردگی کا ماحول ہے, پڑھنے کہیں لکھنے جاؤ, ٹیوشن سینٹر, کوچنگ سینٹر, اسکول, کالج, یونیورسٹی, تو وہاں بھی بے پردگی, لڑکیاں چاروں طرف ہوتی ہیں, تو بندہ بشر کرے تو کیا کرے. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بعض لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ تقوی سے یا گناہوں سے بچنا رہنا ہی نہیں چاہتے, تو اس طرح کی باتیں کر کے جان چھڑاتے ہیں, لیکن اللہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہیں. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہنے میں سنجیدہ ہوتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن علم کی کمی ہوتی ہے, علم کی کمی کی وجہ سے ایسی بات وہ منہ سے نکالتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے تمام باتوں کا, اس طرح کی باتوں کا جواب دے دیا اس آیت میں, کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہماری طرف آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے رستے جنت کے, قرب کے, ولایت کے, جتنے بھی وہ سارے رستے جو ہم تک پہنچ رہے ہیں ان کے نیم رستے کھول دیں گے. اللہ نے اعلان کر دی, خوشخبری دے دی, جو لوگ کوشش کریں گے. اور کوشش میں لفظ پہ اگر غور کریں تو کوشش میں تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. بھائی ایک رستہ ہے سیدھے چلے گا, کوئی ہرڈلس نہیں ہیں بیچ میں, نہ اسپیڈ بریکر, نہ کانٹے, نہ جھاڑیاں, کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم چلتے چلے گا, پہنچ گئے رستے تک. تو وہ کوشش نہیں ہے, وہ تو آرام سے آپ نے رستہ طے کر دیا. لیکن جو وجاہدو, جہد, کوشش, مجاہدے کا جو لفظ اللہ پاک استعمال کر رہے ہیں, مطلب اس میں اللہ نے ایک اشارہ دے دیا کہ مجھ تک پہنچنے میں تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, میرا رستہ تھوڑا سا معمولی سا ہلکا سا جو ہے وہ تمہیں تکلیف والا ملے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو عبور نہ کر سکو, ناممکن نہیں ہے, کیونکہ پھر آزمائش کیسے ہوگی, بندہ مومن کا اور منافق کا پتہ کیسے چلے گا اگر یہ آزمائش نہ ہو, تو یہ ہرڈلس نہ ہو, یہ بیچ میں اسپیڈ بریکر اگر نہ ہے, پتہ کیسے چلے گا. ہمارے پیارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے اسی بات کو, آپ کے کوئی دو دوست ہوں اور دونوں شہر سے کہیں باہر رہتے ہوں, اور دونوں آئے, ایک ٹائم سیٹ ہو جائے کہ بھائی ملنے آ رہا ہوں, دونوں آپ کے جگری دوست ہیں, تو ایک جب بیچارہ آ رہا تھا تو اس کو ڈاکو نے پکڑ لیا جنگل میں, خوب مارا پیٹا, اس کا سامان لوٹ لیا, سب کچھ لوٹ لیا, کپڑے وپڑے پھاڑ دیے, لہو لہان کر دیا, مارا پیٹا اور اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو وہ دوست جو ہے آپ کا زخمی حالت میں آپ کے پاس پہنچا, اس حالت میں لوٹا پیٹا, اور ایک بندہ, ایک دوست جو ہے دوسرا آپ کا, وہ ایک آرام سے اچھے گاڑی میں, اے سی میں بیٹھ کے آرام سے پکی سڑک سے سیدھا آپ کے پاس آ گیا بالکل فریش. تو آپ کی توجہ کس کی طرف زیادہ ہوگی؟ جو بیچارہ خون آلود لوٹا پیٹا ہے نا, ظاہری بات ہے اس سے بھی آپ محبت سے ملیں گے دوسروں سے, لیکن اس نے آپ کی راہ میں پہنچنے کے لیے تکلیف بڑی اٹھا لی, لہو لہان ہو گیا بیچارہ, اپنی جان تک کے لالے پڑ گئے اور اس نے مال تک اپنا داؤ پہ لگا دیا اور جان بڑی مشکل سے بچی اس کی, لہو لہان پہنچا. تو آپ کی جو محبت ہے پہلے اس بندے کو ملے گی اور آپ اس کو بڑھ کے سینے سے لگائیں گے اور خاص محبت, خاص پیار اس کو دیں گے کہ اس بندے نے مجھ تک پہنچنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھا لی. دیکھیے حصے مثال حضرت والا رحمۃ اللہ دیا کرتے تھے, فرمایا بس کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ دودھ جلیبی والے مجنو, ایک مجنو ہوتا ہے جسے دودھ جلیبی کھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں لیلا کا بہت بڑا عاشق ہوں, تو لیلا کی جو ब्रेकफास्ट तो एक उसने दावत करती थी, कहती भाई सुने मेरे शहर में बहुत मजनू पैदा हो गए हैं, ज़रा मैं देखूँ तो सही मेरे मजनू असल मजनू है कहाँ। तो उसने ऐलान कर दी कि जितने मजनू हैं शहर के उनकी दूध जलेबी की दावत है। तो उसने दूध जलेबी की दावत रखी तो पता नहीं कितने जो मजनू थे जाली दो नंबर वो भी आ गए, और जो भूखे थे वो भी आ गए। तो सब दूध जलेबी जो है वो खाने लगे। अब हुआ क्या कि जब सब खाने लगे, जब उसने देखा सब बिल्कुल गुम होकर और मज़े से खा रहे हैं दूध जलेबी, तो जो लैला थी वो उसने कहा चलो मैं ग्राउंड लगा के आऊँ देखूँ मेरा असली मजनू कौन सा है। तो उसने जाके देखा तो किसी मजनू ने उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ही नहीं करी। अब सब दूध जलेबी खाने में लगे हुए थे। तो उसने अपने लोगों से कहा नहीं ये सारे मेरे पैसे वगैरह सब बर्बाद गए बेकार है, क्योंकि जिस मजनू को मैं तलाश कर रही थी वो तो इनमें एक भी नहीं है, क्योंकि सब जलेबी खाने में लगे हुए थे। तो मेरा जो असली मजनू होता वो इस हालत में दूध जलेबी थोड़ी खाता, उसकी नज़रें तो मुझे तलाश करती। तो पता चला सारे जाली मजनू हैं। तो भाई जो असल जो मजनू होता है तो वो तो खून भी बहा देता है, जान भी दे देता है, गर्दन भी कटा देता है, माल से भी जान से भी। कहा ना जैसे किसी ने इसके ऊपर आशिकीन जो अल्लाह के सच्चे आशिकीन मजनू होते हैं तो मोहब्बत में दिल चाहता है कि अपने महबूब से बातें करे आदमी, अपने माशूक से दिल चाहता है ना भाई कि मैं हूँ और बस हूँ और कोई बातें ना करे, खामोशी से हो, कोई ना देखे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज फ़र्ज़ कर दी, नमाज फ़र्ज़ कर दी कि मुझसे बातें करो राज़ो नियाज़ में। तहज्जुद की नमाज आधी रात को, और ज़्यादा क़ुरब ख़ास के लिए हदीस मुबारक में तो फ़र्ज़ नमाजें तो पाँच वक्त की तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन मुक़ाम इश्क जो कहलाती है, मुकाम इश्क जो कहलाती है वो कहलाती है तहज्जुद की नमाज, जो आधी रात में जब आदमी नींद तोड़ के उठता है और उस वक्त बड़ा सुकून होता है, वसवसे भी नमाज में नहीं आते इतने ज़्यादा, और अल्लाह से जो ताल्लुक़ बनता है बड़ा ज़बरदस्त और शानदार बनता है। और उसकी बड़ी फजीलत है, सबसे बड़ी फजीलत जो आप ने इरशाद फरमाई है कि इससे अल्लाह का ख़ास क़ुर्ब मिलता है। क़ुर्ब इलाही के लिए पढ़ी जाती है तहज्जुद, ये बड़े लोग पढ़ते हैं भाई जो उम्मत के लोग हैं माशाल्लाह। तो अब तहज्जुद में जो बातचीत होती है खामोशी से आहो फुहा जो पेश करता है तो ये अपने महबूब से बातें करना है। तो अल्लाह ने नमाज फर्ज कर दी कि अल्लाह ने चाहा मेरे बंदे मुझसे बातचीत करें। फिर महबूब से जब बातचीत हो जाती है, दुनियावी भी अगर कोई महबूब होता है बातचीत करने के बाद तो उस पर पैसा भी तो खर्च किया जाता है ना। अब कोई आशिक मिस्टर आशिक हो लेकिन बातें तो खूब करता रहे लेकिन माल नहीं खर्च करे अपने महबूब पर, तो हम क्या कहेंगे फ्रॉडिया है ये, जाली है ये। भाई महबूब है तुम्हारा, तुम बातें करते रहते हो, उसकी तुमने दिमाग का भेजा तुम खा गए, तो कभी इसको कुछ खिलाओ पिलाओ भी तो सही, कुछ बड़ा माल खर्च करो ताकि तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा हो और उसमें तरक्की हो, है ना। तो पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि मेरे आशिकों की एक अदा और अल्लाह पाक ने बढ़ाई कि अगर वाकई मेरे सच्चे आशिक हो तो माल भी तो खर्च करो मुझ पर, ज़बानी बातों से क्या होता है, माल खर्च करो, जेब से माल निकालो, ज़कात अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी, ज़कात फ़र्ज कर दी, माल खर्च करो। फिर अल्लाह पाक ने चाहा कि मेरे आशिकीन जो हैं ज़रा मैं इनको बड़ी तादाद में देखना चाहता हूँ। फ़र्ज़ नमाज में तो भाई दो चार सफ़े होती, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि जुमे की नमाज में आओ, फ़र्ज़ करार दे दी जुमे की नमाज में आओ, बड़ा इज्तिमा देखना चाह रहे हैं मेरे आशिकीनों को, मैं ढेर सारा देखूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि मेरे बंदे और मुझसे इश्क मोहब्बत करें। तो क्या होता भाई दुनियावी महबूब के घर के चक्कर लगाता है ना आदमी, बात करते करते माल खर्च करते करते फिर आखिर में जो मिस्टर आशिक होता है क्या कहता है भाई ये तो बताओ तुम रहती कहाँ, घर तो बताओ अपना कौन से इलाके में, घर तो ज़रा तुम्हारा देखें। तो घर का भी दिल चाहता है मैं चक्कर लगाऊँ माशूक के, है ना। तो कितने ऐसे माजी में आशिक गुजरे जो माशूक के दीदार के लिए सैकड़ों चक्कर लगाते थे घर के, कि इस टाइम वो बाहर निकलती है ना भाई, याद है ना बचपन में भी लड़कपन में भी बाजलों के साथ होता हुआ चक्कर लगाते होंगे, है ना। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कि मेरे बंदे मेरे घर के चक्कर लगाएं, तो अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया। मेरे घर पर नहीं आओगे, दूर दूर से बातें करोगे पैसा पाओगे, मेरे घर पर भी तो आओ, मेरा घर नहीं देखोगे, आओ मेरे घर तक आओ चल के, माल खर्च करो उसमें, और उसके बाद आशिकाना अंदाज से आओ, थ्री पीस सूट में आने की जरूरत नहीं है, ये हैराम क्या है ये, कभी लॉजिक इस पर गौर की, लॉजिक तो क्या ही होंगी भाई हमें क्या पता, लेकिन दिल में एक बात आती है अल्लाह पाक पहले तो आजीव फनाइयत दिखाना देखना चाहते हैं बंदे के अंदर, और आशिकाना अंदाज में चाह रहा है मेरा बंदा मेरे पास है, टोपी पहनने की भी जरूरत नहीं है, बाल बिखरे हुए हों मटियाले हों धूल मट्टी में अटको दो चादरों में आओ, चाहे तुम अरब पति हो खरब पति हो या कोई फकीर भी आ रहा है तो फकीर का और एक अरब पति का पता ना चले, क्योंकि मेरा दरबार है ये। महबूब के आशिक सब एक होते हैं, आशिक महबूब की नज़र में जितने आशिकीन होते हैं सब एक जैसे होते हैं। तो अल्लाह पाक चाह रहे हैं सब एक हैयत में आओ, تاکہ یہ تفریق ختم ہو جائے, کون امیر ہے کون غریب ہے, کس کا کیا اسٹیٹس ہے, سب دو چادروں میں آؤ, ایک سفید چادر بس احرام کی اوپر جسم ڈھانپنے کے لیے, اور ایک دھوتی کی شکل میں جو بھی ہم باندھتے ہیں اس طرح سے. تو اللہ پاک نے چاہا یہ آؤ. پھر چپلیں بھی کیا ہے, ہوائی چپل ہے, اسٹائلش اسٹینڈرڈ کی موٹی زیادہ اچھی کورڈ چپلیں مت پہن کر آؤ, نہیں تو دم دینا واجب ہو جائے گا. کیا ہے, ہوائی چپل, دو پٹی والی چپل, زیادہ اسٹائل مت دکھاؤ. میرے اسٹائل دیکھنے آ رہے ہو, اپنے اسٹائل دکھانے آ رہے ہو, بھائی وہ باتیں جو دل میں آ رہی ہیں ہمارے, اللہ عالم یہ اللہ اس کو قبول کر لے حضرت ہمارے مرشدین کی برس کے. تو ہمیں اللہ کے اسٹائل دیکھنے ہو جا کے, اس رب کے انوارات دیکھنے, اپنی شان نہیں بنانی, وہاں اپنی شان نہیں دکھانی کہ جی میں پاکستان میں میری دو فیکٹری ہیں, میں فلاں فلاں منصب رکھتا ہوں. بھائی یہاں آ کے اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی کبریائی دیکھنی ہے, اللہ کے انوارات دیکھنے, اپنے انوارات کیوں دکھا رہے ہو, مٹ جاؤ, ختم ہو جاؤ, پتہ نہ چلے تم ہو کون, ہو کس کھیت کی مولی. یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کی گردنیں کٹیں, جہاں خون گرا ان کا وہاں پر, یہ وہ جگہ ہے. یہاں تو اپنے آپ کو ضم کرنا ہے, دم کرنا ہے اپنے آپ کو بالکل. اس کے بعد پھر اللہ نے کیا چاہا, چپلوں میں آؤ, دو چادروں میں, بال بکھرے ہوئے ہوں, اور صدائیں لگاتے ہوئے آؤ عاشقان انداز سے, لبیک اللہم لبیک, یا اللہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. برا ادائیں بندگی دیکھیے نا, یہ سارا اگر حج پہ ہم جو یہ حلیہ اور یہ انداز, یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ سوائے عشق کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. اگر غور کریں ہم تو سارے عاشقان انداز ہیں, سارے مجنوعوں کا انداز ہے. یہ اللہ پاک عشق اور دیوانگی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے بندوں کو, کہ عشق کرو, ہم سے محبت کرو, بوجھ مت سمجھو, بوجھ مت سمجھ کر رہا ہو کہ یہ بوجھ ہے حج کوئی, نعوذ باللہ. بہت سے لوگ اس لیے حج پہ نہیں آتے, بوجھ ہے یار, اتنی پیدل چلنا پڑے گا اور یہ اور وہ, اور پھر اس کا ننگے پیر طواف کے چکر چپل پہن کے نہیں لگاتے. صفا مروہ میں ہم دوڑتے ہیں تو چپل نہیں ہوتی, ننگے پیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت تو ہے, ننگے پیر تھیں. تو اللہ نے اپنے عاشقوں کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے امت پر فرض کر دیا, کہ میرے جو عاشقین تھے وہ ننگے پیر, جو عاشقہ تھی میری بی بی حاجرہ, وہ اس طرح سے دوڑی تھیں, سات چکر انہیں صفا مروہ پہ لگائے تھے. بس اللہ کو ادا پسند آئی کہ بس میرے ان عاشقین کی اب نقل کرو قیامت تک, تمہارا حج حج نہیں, تمہارا عمرہ عمرہ نہیں, جب تک کہ ان کی نقل نہیں کرو گے ان کے طریقے کے اوپر. یہ تو سراپا عشق اور محبت کے پورا دین ہے ہی نہیں, سارا کا سارا یہ. بہرحال معشوق کے محبوب کے گھر کے چکر بھی لگا لیا, اس کا گھر بھی دیکھ لیا, سب کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ پاک چاہ رہے ہیں, تو نے سب کچھ تو کر دیا, تو نے وقت بھی دے دیا ہمیں, مال بھی دے دیا, تو نے ہم سے بات چیت بھی کر لی, محبت کا بھی حق کر دیا, ادا کر دیا, سب کچھ کر دیا, تو جان بھی تو تجھے دینی ہے, تو جان نہیں دے گا ہم پہ, جان بھی تو دے, جان بھی تو دے. تو پھر آخر میں پھر اللہ پاک جان مانگتے ہیں. بھائی تو جان تو ویسے تو جان ہی جانی ہے, وہ تو ظاہری بات ہے, نہ بھی اللہ پاک مانگے مرنا تو ویسے ہی ہے, چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہو اللہ نہ کرے, یا کسی بیماری سے ہو, یا ایکسیڈنٹ سے ہو. لیکن اللہ نے عاشقوں کے اوپر فرمایا کہ میرے رستے میں آ کے مرو, میرے رستے میں لڑو. تو اللہ پاک نے جہاد کو فرض کر دیا, جب ضرورت ہو تو, جب ریاست اجازت دے. تو اللہ پاک نے یہاں جہاد کو فرض کر دیا کہ میرے دشمنوں سے لڑو, ان کو مارو, قتال فی سبیل اللہ, اور خود بھی مر جاؤ, پھر میرے پاس آؤ اس حالت میں, خون آلود, خون آلود. تو یہ ہے ادائے بندگی, ادائے عاشقانہ, یہ کہلاتے ہیں اللہ سے عشق اور محبت, یہ کہلاتا ہے اصل مجنون. ورنہ دودھ جلیبی کھانے والے بہت مجنون ہیں. یاری اب بات سمجھ میں آ گیا, دودھ جلیبی والے کیا ہوتے ہیں؟ تو بھائی صرف بریانی نہیں کھانی, اللہ رسول کے نام پہ کچھ کر کے بھی دکھانا ہے, تقوی سے رہنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, مال بھی خرچ کرنا ہے, صحیح نا, ساری چیزیں کرنی ہے. بعض لوگ پھر مٹھائیاں کھاتے رہتے ہیں اللہ رسول کے نام پہ, بھائی مٹھائیاں بھی کھا لو, چلو وہ بھی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو مقصود نہ بناؤ, مقصد مت بناؤ مٹھائیاں کھانا, حلوے مانڈے. ایک ہوتا ہے نا پیر, ایک ہوتا ہے کھاؤ پیر. تو بھائی پیر بنے آدمی, کھاؤ پیر نہ بنے. تو اللہ پیٹ نہیں ہو گیا, کمرہ ہو گیا, یہاں تک آ رہا ہے, اتنا بڑے بڑے پیٹ ہوتے, چلا بھی نہیں جا رہا. حضرت ایک واقعہ سنے تھے, پیر صاحب تھے, وہ اتنا کھاتے تھے, اتنی دیگیں چڑھتی تھیں ان کے یہاں, تو وہ کھا کھا کے بےچارے خود دیگ ہو گئے تھے. تو ایک بار وہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو جب کھا کے اٹھے تو اس کے بعد پیٹ اتنا بڑا تھا, تو ان کو اپنی چپل نظر نہیں آئی, تو مریدوں نے سہارے سے ان کو اٹھائے, پھر لے کے چلنے لگے. انہوں نے کہا بھائی کہاں ہے میری چپل؟ اس نے کہا حضرت آپ کے نیچے تو ہے, دیکھے تو صحیح. کہنے کہ میں گردن آگے کرتا ہوں تو پیٹ آ جاتا, مجھے چپل نہیں دکھ رہی. تو بہرحال وہ چپل اٹھا کے آگے کری ہے, تو دور رکھی تو پھر نظر آئی ان کو, ٹھیک ہے نا بھائی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटापे को, पेट निकले हुए को पसंद नहीं फरमाया, नाराज़गी का घर फरमाया। हाँ, किसी को अगर बेचारे को बीमारी की वजह से भी भाई आदमी मोटा हो जाता है, पेट निकल आता है, तो उससे बदगुमानी जायज़ नहीं है कि भाई अच्छा वो जो बयान में कह रहे थे ये साफ थे वो, तो ये मतलब नहीं है कि हम किसी से बदगुमान हो जाएं। तो बात चल रही थी आशिकों की और मजनूओं की। दरअसल मजनू जो होता है वो अमली तौर पर कुछ अल्लाह को पेश करता है। तो भाई हम खून नहीं बहा रहे अल्लाह की राह में, कोई अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो कम अज़ कम खून अरमा तो कर दें। खून अरमा, अरमानों का खून। अरमानों का खून क्या होता है? ये नहीं कि बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, घूमने का दिल चाह रहा है, हलाल मज़ों का दिल चाह रहा है, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की से शादी करने का दिल चाह रहा है, तो बयान का गलत मतलब लेने नहीं। औरत ने कहा था कि वो खून अरमा करना, मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं मैं कोफ्ते नहीं खाऊँगा, बड़ा दिल चाह रहा है खून अरमा करूँगा, ये नहीं है भाई। मतलब ये है कि हलाल मज़े, हज़रत वाला रहमत इरशाद फरमाते थे अल्लाह ने तुम्हें सितात दिए तो हलाल की एक मत छोड़ो, हलाल की एक मत छोड़ो, जो मज़े कर सकते हो करो, लेकिन हराम की एक मत करो, हराम की एक मत करो, फिर देखो जिंदगी का मज़ा। आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो, आसमां में झूलो मगर खुदा को ना भूलो। हज़रत फरमाते थे डॉक्टर बनो लेकिन अल्लाह वाले डॉक्टर बनो, कौन मना कर रहा है पढ़ाई को, तालीम को। इंजीनियर बनो लेकिन अल्लाह वाले इंजीनियर बनो। क्या ये दुनियावी मनसब और ये तालीम के अल्लाह के रास्ते में कोई रुकावट बनती है? कोई बड़े बड़े लोग हैं सब जो बड़े बड़े माशाल्लाह डिग्रियां रखते हैं और बहुत काबिल आलिम और फाजिल हैं, लेकिन ज़बरदस्त तकवे के साथ रहते हैं कि वो हिला के रख देते हैं वो जहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं तेरा फसाना छेड़ देते हैं, कोई भी महफिल हो तेरा रंगे महफिल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत से ताल्लुक़ मुतालिकीन ऐसे ऐसे लोगों के वाक़ात सामने आए कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े दुनिया से फ़ौरन डेलीगेशन आए हुए बैठे हुए हैं, खुद भी अहम पोस्ट के ऊपर हैं, नमाज का वक्त हो गया फ़ौरन दौरान मीटिंग कह दिया बहुत से बड़े बड़े लोगों से कि सॉरी इस वक्त जो नमाज का वक्त हो गया और मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, अगर मीटिंग कंटिन्यू होती तो ठीक है मैं शामिल होता हूँ 15 मिनट बाद, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, इजाज़त भी नहीं दे रहा, उठ के चले गए। तो ना तो उनकी अजमत में कमी आई, ना किसी ने बुरा वाला बोला, बल्कि अपने तो अपने काफिरों ने भी उनको सर आंखों पर बैठा और इज्जत करी। आज नफ्स और शैतान ये कहते हैं कि यार अगर मैं ऐसा करूँगा मुझे नौकरी से ना निकाल दें, लोग मेरे क्या कहेंगे मेरे बारे में, यार ये तो बहुत ही शिद्दत पसंद मौलवी है, इसने इतनी असल अहम मीटिंग छोड़ दी और नमाज तो बाद में भी पढ़ सकता था, 10 बातें जहन में आती हैं। तो ये चीज़ें नहीं सही हैं भाई, अल्लाह के लिए जो है ये सारे मामलात करने पड़ते हैं, तो फिर अल्लाह का करम बंदे के ऊपर होता है। तो ये जो मजनूओं की जो बात हो रही थी, तो अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना, कि जो लोग हमारी राह में मुजाहदात करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनको नाकाम और महरूम नहीं रखेंगे, उनको लाजमी लाजमी ज़रूर बिल ज़रूर उनको अपने रास्ते दिखाएंगे। हज़रत ने इसकी तशरीहात में किताबों में फिर उसकी तफसील बयान फरमाई है, और फिर बाकायदा इसकी मुफस्सिरीन ने किताबों में इसकी तफसीरें बयान की हैं इस एक आयत की, कि अल्लाह पाक एक रास्ता नहीं खोलते सुबूलना, यानी एक नहीं, कई नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, यानी इतने रास्ते खोलेंगे अपने तक पहुंचने के अनगिनत, जिसको आदमी काउंट नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता, कहाँ कहाँ किस अंदाज से अल्लाह पाक उसको जज्ब करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ये कोई नहीं जानता, वो बंदा ही जानता है जो अल्लाह के राह में आने की नहीं कोशिशें कर रहा है। कोशिश करे बंदा, एक दिल में आग लगी हुई हो, भले गुनाहगार हो, भले फासिक हो, भले अल्लाह ना करे जानी शराबी भी अगर हो, लेकिन उसको फिक्र हो, एहसास निदामत तारी हो, जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, या अल्लाह अगर इस हालत में मर गया तो क्या होगा, अल्लाह मुझे बचा ले, बस ये फिक्र हो, भले फासिक हो, भले गुनाहगार हो, अल्लाह मैं तुझ तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन नफ्स और शैतान के हाथों में जलील हो रहा हूँ, अल्लाह इस मोबाइल फ़ोन ने मुझे तबाह करके रख दिया, मैं बर्बाद हो रहा हूँ ये सारी चीज़ें देख देख के, निकलना चाहता हूँ इस गंद से लेकिन निकल नहीं पा रहा, मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूँ लेकिन गुनाह और दुनिया की लज्जतें मुझे नहीं छोड़ती, मुझे छोड़ती, अल्लाह मुझे बचा ले। बस ये अल्लाह से एक हमदो मनाजात पेश करता रहा, एक दुख एक तकलीफ अल्लाह को पेश करता रहा, भले आदतन गुनाहों में लगा भी रहे अगर नहीं छूट रहे गुनाह, तो यकीनन अल्लाह पाक इस आयत की रोशनी के हिसाब से ज़रूर उसकी मदद फरमाएंगे, कोई ना कोई इसके साथ ऐसा गैबी मदद फरमाएंगे, करम फरमाएंगे कि उसका काम बन जाएगा, ज़रूर इंशाल्लाह ऐसा होगा, क्योंकि तारीख ये बताती है, कुरान हदीस के हवाला जाते हैं और उलमा और मशाइख ने यही फरमाया कि ऐसा हुआ नहीं है किसी ने आज तक पूरे औलियाल्लाह की तारीख में किसी ने अल्लाह को चाहो और उसे अल्लाह ना मिला, एक मिसाल ऐसी नहीं है जब से दुनिया बनी है, किसी ने दिल से अल्लाह को चाहो, अल्लाह तक पहुंचना चाहो और उसे अल्लाह ना मिलाओ, एक मिसाल ऐसी नहीं है। जो नहीं पहुंच पाया तो उसका मतलब यही था कि उसको अल्लाह की प्यास थी नहीं उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको रखनी चाहिए थी। गुनाह होना इतना मसला नहीं है, याद रखिएगा। मसला ख़राब कब होता है? अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, कि हमने तुम्हारे अंदर गुनाहों का मादा भी रखा और तक्वे का भी मादा रखा है। गुनाह तो रखे हमारी आजमाइश के वास्ते, क्योंकि गुनाहों में कशिश होती है, मज़ा आता है थोड़ा बहुत गुनाह करने में। तो वही बात कि असल आशिकीन का और मजनू का, अल्लाह का जो मजनू होगा कब पता चलेगा? जब खिंचाव होगा, जब खिंचाव होगा, वरना तो सीधा सीधा रास्ता हो तो क्या उसने दावा इश्क किया। मज़ा तो तब है कि गुमराह कुन एजेंसियाँ दुनिया की लहलाए कायनात हसीन आलम का जो पूरा जो माशरा उसको अपनी तरफ खींच रहा हो, गंदगियों का, हराम कारियों का, हराम लज्जतों का एक जहान उसको अपनी तरफ खींच रहा हो, और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का प्यार उसको खींच रहा हो। अब ये आजमाइश जो है वो इसी आजमाइश से तो पता चलेगा। अल्लाह पाक को तो पता है कौन मेरी आजमाइश से पूरा उतरेगा और कौन नहीं, लेकिन अल्लाह पाक हमें दिखाना चाहते हैं, जिसका बंदा खुद देख ले कि वो कितने पानी में। अल्लाह को तो सब पता है। तो ये जो गुनाहों की जो चीज़ें हैं, बाज़ लोगों के दिल में एतराज़ आते हैं, यार जब अल्लाह ने इतना सख्त मामला कर दिया तो अल्लाह तक हम कैसे पहुँचे, तकवा किस तरह अख्तियार करें, दूसरी तरफ माशरा इतना गंदा है। तो भाई हर दावा अपने पीछे दलील रखता है। यह आजमाइश अल्लाह ने एक इम्तहान के रखा है बीच में, बगैर इम्तहान के तो प्रमोशन होता ही नहीं। दुनिया का इम्तहान होता है, कोई भी मैट्रिक इंटर करता है, कुछ करता है भाई, तो एक साल पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसका इम्तहान लिया जाता है। तो भाई तुमने एक साल पढ़ा था, पता कैसे चलेगा? अच्छे काबिल तालिब इल्म का, स्टूडेंट का पता कैसे चलेगा भाई, जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, इम्तहान लिया जाएगा। तो ये इम्तहान के वास्ते अल्लाह ने गुनाहों में कशिश रखी है, इम्तहान के वास्ते ये रंगीनियाँ रखी हैं, इम्तहानों के वास्ते नामहरम रख दिए हैं कि देखो मेरा आशिक़ है या लड़कियों का आशिक़ है, ये मोबाइल सेट का आशिक़ है या हमारा आशिक़ है, ये हमारे हुक्म को तोड़ता है या अपने दिल को तोड़ता है, इसे मैं प्यारा हूँ या अपने नफ्स और शैतान प्यारे हैं, इसको अपना दिल प्यारा है, अपनी जान प्यारी है, इसे मैं प्यारा हूँ या अपने महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको प्यारे हैं, इसे कौन प्यारा है। तो ये उसी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ने कशिश रखी है। आजमाइश के वास्ते पूरे दुनिया का सेटअप चल रहा है, इस नाच गाने फिल्में, हर बंदे की एक अलग आलम है, अलग दुनिया है। और अल्लाह वालों का क्या मुकाम है कि वो किसी चीज़ से मुतासर नहीं होते, ना हुसन के आलम से, ना पैसे के आलम से, ना बाड़ी गाड़ी बंगलों के आलम से, ना कोठी के आलम से। बड़े से बड़ा कोई दुनिया का कोई प्रेसिडेंट आ जाए, वो किसी से मुतासर नहीं होते, ना किसी के हाथों बिकते हैं, बिकाऊ माल नहीं होते अल्लाह वाले। कोई औरत हसीन लड़की आ गई तो बेच दिया अपना ईमान, ये तो बहुत ही हसीन है, बैठिए बैठिए बेटा बैठिए, शुरू हो गए है ना दूसरे स्टाइल में। ये आम लोग तो कर सकते हैं, औलिया अल्लाह का ये काम नहीं है। वो कि हुसन देखा और अपना बिक गए हुसन के हाथों, या कोई पैसे वाला बंदा आया तो उसकी जूतियाँ उठानी शुरू कर दी कि ये बहुत पैसे वाला है, कि पैसा देख के अपने बेच दिया, बिकाऊ माल नहीं है अल्लाह वाले। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये एक दफ़ा बिक चुके हैं अल्लाह के हाथों।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बिकाऊ माल नहीं होते, अल्लाह वाले बिक चुके होते हैं अल्लाह के हाथों। और जो एक दफ़ा बिक जाता है अल्लाह के हाथों, तो फिर अल्लाह पाक अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करते हैं। हम भी अगर कोई टोपी रख लेते हैं, चश्मा लेते हैं, घटिया हकीर चीज़ भी हमको खरीदते हैं, पर्स भी लेते हैं, वो चीज़ होती है तो हम उसको छुपा छुपा के रखते हैं, हिफाजत से रखते हैं कि यार मैंने पेमेंट दे के ख़रीदा है, ये मेरी चीज़ है, कहीं इधर उधर रह ना जाए। मोबाइल हम ढूंढते रहते हैं कहीं ऑफिस में ना छोड़ दिया उधर उधर, क्योंकि पैसे खर्च किए, मेरी चीज़ है भाई, मैंने उसको ख़रीद लिया, मैंने उसको बनाने का इरादा कर लिया, पेमेंट करके अपना उसको मैंने बना लिया, हिफाजत भी मैं ही करूँगा। तो अल्लाह पाक जिस बंदे को अपना वली मुत्तकी अल्लाह वाला बनाते, तो अल्लाह पाक की जो रहमत उसको फिर हिफाजत भी करती है कि जब मैंने उसको बनाया, मैंने इरादा किया ये मेरा बन के रहेगा, मैंने इसको तकवा दिया है। तो जब कोई आम आदमी से कोई उसका मोबाइल आराम से नहीं छीन सकता, कोई चीज़ नहीं दे सकता, तो अल्लाह ने जिसको अपने लिए मुंतखब कर लिया उसको कोई अल्लाह से छीन सकता है? कोई अल्लाह से छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता भाई। अल्लाह कौन छीनेगा? जो नाउज़ बिल्ला अल्लाह के बराबर हो या अल्लाह से ज़्यादा ताकत रखता हो वो छीन सकता है, वो छीन सकता है अल्लाह से। तो ये वजह होती है कि अल्लाह वाले बिकते नहीं, उनका कोई दावा है कमाल, दावा है बुजुर्गी, दावा है तकवा नहीं होता। इस वजह से वो भी बशर होते हैं। मसला क्या है कि वो अल्लाह पाक की हिफाजत के इशार में होते हैं, मासूम नहीं होते, ख़ता हो सकती है, लेकिन महफूज कर दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। अरे बात सुन अल्लाह। और आम आदमी जो होता है वो टके टके पे बेचता है अपने आप को। औरत आई, लड़की आई तो बिक गया, मोबाइल आया, नंगी चीज़ सामने आई, देखना शुरू कर दिया, है ना। कोई पैसे वाला आदमी आया तो उसके आगे पीछे फिरना शुरू कर दिया, टके टके पे बिक रहे हैं। तो भाई ये चीज़ सही नहीं है। मोहब्बत सबकी करे, सबसे करे, इज्जत एहतराम सबका करे, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि मुतासर होके शरीयत के खिलाफ नहीं जाना उस चीज़ में, ہر چیز کو اللہ کے حکم کی کسوٹی پہ پرکھنا ہے کہ میرا رب کا ایسا کیا حکم ہے. یہ ہے تو بھائی اللہ کا عاشق بننے میں مزے ہی مزے ہیں. ایک اور بات کہ آج کل لوگ چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹ گناہ چھوڑیں, تو بھائی گناہ چھوڑنا ایسا ہے آج کل کے دور میں جیسے ببر شیر کے جبڑے سے اس کے دانتوں سے بوٹی چھیننا, اتنا مشکل ہے آج کل کے دور میں. بعض لوگوں کے نہیں, سب کی نہیں, کیونکہ وہی بات کہ اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے کشش رکھی ہے. تو شیر کے قریب جائیں گے اور چاہیں گے کہ اس کے ہم منہ سے بوٹا چھینے گوشت کا تو پھاڑ کھائے گا شیر, یہی معاملہ نا. تو آج تقوی سے رہنا, گناہوں کو چھوڑنا ایسا لگتا ہے بعض لوگوں کو. تو اس کا ایک آسان نسخہ حضرت والا ہمارے مرشد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ڈائریکٹ جو ہے اندازے اور آداب تبلیغ سکھایا کرتے تھے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو تھرڈ ڈگری مت استعمال کرو, سختی مت کرو. ایک آدمی ہے وہ ابھی وہ جڑا نہیں ہے, وہ جذب نہیں ہوا, کوئی دینی صحبت میں نہیں گیا, اسے کچھ پتہ ہی نہیں, بالکل بے دین آدمی ہے, آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو, جہنم میں جاؤ گے, یہ ہوگا, وہ تو بھائی غصے میں آ جائے گا, بولے گا بھائی میں جہنم میں جاؤں گا نا, ٹھیک ہے آپ کو کیا پریشانی ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے. تو ٹھنڈے روے پہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے, ٹھنڈے توے پہ روٹی مت ڈالو. بھائی ٹھنڈا توا ہو اور اس کو آپ گرم نہ کریں اور پوری روٹی بنا کے اس کے اوپر ڈالیں, کیا ہوگا, روٹی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ خراب ہو جائے گی, چپک جائے گی توے کا, پھر آپ کو اکھاڑیں گے تو آٹا بھی صحیح طرح نہیں اکھڑے گا, پھر کسی چمچے سے یا چھری سے آپ کو توا صاف کرنا پڑے گا. تو روٹی کب ڈالی جاتی ہے کہ جب روٹی توا جب گرم ہو, جب توا گرم ہوتا ہے پھر روٹی ڈالیں, ایک دم سے بہترین تیاری ہوگی, بہترین تیار ہوگی روٹی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے آداب تبلیغ میں سے ہے اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے, پہلے اللہ رسول کے عشق کی آگ لگاؤ قلوب کے اندر, محبت سے بھر دو اس کو, رلا دو اللہ کے عشق میں, اللہ سے دعا مانگو. جب اللہ کی آتش عشق جب اس کے اندر لگے گی تو تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ تم واٹس ایپ چھوڑو, تم عورتوں کو چھوڑو, تم فلا گندا کام چھوڑو, کچھ نہیں کہنا پڑے گا. وہ خود اللہ پاک عشق کی کیفیت جب اس کے اندر پیدا ہوگی, قلب میں عشق کی آگ لگے گی, تو اس شرم اور اس عشق کے نور کی وجہ سے سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا, یہاں تک کہ جان دینا آسان ہو جائے گا. گناہ کیا بیچتا ہے, وہ کہے گا اللہ پاک یہ گناہ کوئی چیز ہی نہیں, اللہ حکم کرے تو میں سر حاضر کرتا ہوں آپ کو. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, حضرت کا شعر ہے, جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. جانے جانا اللہ کو فرما رہے ہیں, جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. تو بھائی یہ چیز ہوتی ہے, گناہ کیا بیچتا ہے. گناہ تو اس وقت تک ہمیں بڑا اور بہت بڑا چٹان پہاڑ نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے قلب کے اندر جب تک اللہ رسول کی عشق کی آگ نہیں لگ رہی, جب یہ اللہ رسول کی جب عشق کی محبت کی چنگاری جب قلب میں آئے گی تو وہی چنگاری سارے گناہوں کو بالکل جلا کے خاک کر دیتی ہے. تو پہلے اسٹیپ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا عاشق بنے, اور اس کا عشق کیسے حاصل ہوتا ہے, اللہ کا جو عشق, بھائی بزرگوں نے فرمایا جو قرآن پاک کی آیات ہیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری پڑی ہیں کہ اگر عاشق بننا ہے تو عاشقوں کی صحبت میں جاؤ, جیسی صحبت آدمی اٹھاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. ویلڈنگ بھی اگر سیکھنی ہو کسی کو, جو ویلڈر نہ ہو تو کہاں جائے گا, وہ کسی خانقاہ میں تھوڑی آئے گا کہ بھائی حضرت مجھے ذرا ویلڈنگ سکھا دیں, بھائی تمہارے شیخ ویلڈر تھوڑی ہیں. ایک دفعہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے کہا, میں نے کہا حضرت وہ گاڑی تلاش کر رہا ہوں میں, حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی گاڑی لوں, حضرت آپ حکم فرما دیں کون سی دیکھوں. امیر صاحب تو جلا لیے بہت تھے, محبت ہی بہت فرما دیں, ارے میاں تم تو بالکل پاگل ہو, تمہیں تمیز نہیں ہے, ہمیں کیا پتا کون سی گاڑی اچھی ہے, ہم کیا مکینک لگے ہوئے ہیں, موٹر مکینک لگے ہوئے, مجھے کیا پتا. ہر چیز کا ایک ماہر فن ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ماہر فن ہوتا ہے, کسی مکینک سے جا کے معلوم کرو جس کا صبح شام کا کام ہے. ہم سے تو دعا کرواؤ گے حضرت اچھی کوئی گاڑی مل جائے, یہ دعا کر دیں, گاڑیوں کا ہم سے کیا پوچھ رہے ہو, ہمیں کیا پتا ہے نا. تو انہوں نے کہا جی جزاک اللہ, تو بڑی پیاری بات فرمائی کہ بھائی دعا کراؤ, گاڑیوں کا میں کیا پتا. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ماہر فن ہوتا ہے, اس سے رجوع کرے آدمی, تو جس کا جو کام ہے جس کا کام اسی کو ساجے, جس کا کام اسی کو ساجے کہتے ہیں نا. تو بس اس کے بعد جو ہے پھر یہ بات فرمائی, تو جو بزرگوں کے پاس جو آنا جانا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہ ماہر فن ہوتے ہیں کس چیز کے, اللہ کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے ان کی صحبتوں کی برکت سے. شیخ بھی قادر نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں عشق کی آگ لگائے, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, من جانب اللہ ہوتا ہے, وسیلہ شیخ ہوتا ہے, وسیلہ ہوتا ہے بس. لیکن آپ کون لگاتے ہیں, اللہ پاک, صحیح نا. ساری کرامتیں, سارے بیان کا درد دل, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بذریعہ شیخ اللہ پاک عطا فرما رہے ہوتے ہیں, ورنہ شیخ پر اللہ کا فضل نہ ہو تو وہ دو لفظ نہیں بول سکتا, وہ کیا عشق کی آگ لگائے گا, خود اس کے قلب میں آگ نہیں لگ سکتی اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو. پہلے اللہ کا فضل ہوتا ہے, پھر وسیلے ہوتی ہیں ساری چیزیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں. امام الانبیاء عقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے, منقول ہے کہ ہر چیز کی کانیں ہوتی ہیں. مثلا جیسے سونا سونے کی کان سے نکلتا ہے, کوئلہ کوئلے کی کان سے نکلتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تقوی قلوب العارفین, تقوی کی جو کانیں ہیں قلوب العارفین ہیں, اللہ والوں کے دل ہیں. بتائیے آپ, کانیں کانوں سے وافر مقدار میں چیز لگتی ہیں. یہاں آپ نے ایک بہت ہی لطیف اشارہ دے دیا کہ اگر تقوی تمہیں چاہیے تو ان کے قلوب جو ہے نا, اللہ والوں کے جو دل ہیں وہاں سے تقوی نکلے گا, وہ تقوی کی کانے ہیں. کانے تقوی نہیں, تمہیں یہ نہیں کہ روڈوں پہ بیکری میں ملے گا دودھ والے سے بولیں گے 6 انڈے اور 5 کلو تقوی دے دیں تو وہ ہنسے گا بےچارا. تو بھائی ہر چیز کی دکان ہوتی ہے نا, تقوی کی کانے جو ہیں, تقوی کی جو دکانیں ہیں وہ اللہ والوں کے قلوب ہوتے ہیں جہاں وہ بیٹھتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ ہے اور یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتابوں میں اور دوسرے علماء اور مشائخ نے حدیث شریف لکھی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو, جو چاہتا ہو اللہ سے ملاقات کر لے, تو کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جائے گویا ان سے اللہ سے ملاقات ہوگی. بتائیے آپ کیا مطلب, اللہ کی خاص معیت حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ شرک اور بدعت ہو رہا ہے. اس سے بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو شرک کر رہے ہیں, کون سی حدیث ہے ضعیف ہے موضوع ہے اور یہ اور وہ ہے. اس کا جواب حضرت کے ایک بہت ہی اعلیٰ اور قابل ماشاء اللہ اللہ والے خلیفہ مفتی امجد صاحب دامہ رکھا تو ہم نے دیا وہاں گلشن خان کا میں, اسی حدیث شریف کے حوالے سے فرمایا کہ اس حدیث شریف پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, موسیٰ میں بیمار تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا, اللہ پاک آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں, آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں, آپ تو رب العالمین ہیں, میں سمجھا نہیں. تو فرمایا میرا ایک فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کو آتا تو گویا ایسا تھا جیسے تو نے میری عیادت کری. یہ حدیث شریف ہے کتنی, یہاں اعتراض نہیں ہو رہا, یہاں اعتراض ہو رہا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اللہ پاک آپ تو کھانے پینے سے پاک ہیں, آپ کہاں کھاتے پیتے ہیں, میں سمجھا نہیں. فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے گویا تو نے اپنے رب کو کھانا کھلا دیا. تو یہ باتیں ہیں. تو کیا مطلب کہ بعض لوگوں کو اللہ کی خاص ماہیت خاص قرب حاصل ہوتا ہے, یہ مراد ہے. گویا حضرت فرماتے تھے گویا لگا دیا کرو نہیں تو فتویٰ لگ جائے گا. تو گویا تو جب اللہ والے ہوتے ہیں بھائی تو ان کا تو جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سوائے اللہ کے کچھ ہوتا ہی نہیں, تو اللہ کا خاص قرب ان کو حاصل ہوتا ہے, یہ مراد ہے. تو وہ انوارات وہ تجلیات محسوس ہو جاتی ہیں لوگوں کو, قلب پلٹ جاتے ہیں اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے, جسم کی لہریں نازل ہوتی ہیں, جس کی تجلیات اللہ پاک بھیجتے ہیں جہاں اللہ والے ہوتے ہیں, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بہت مفصل لکھا ہے کہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. تو یہ خالی جو صحبتیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر, اللہ کی بڑائی یا جو بھی کچھ بھی بیانات یا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, تو کئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ جا رہا ہے اس کی برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہیں سلسلہ در سلسلہ, ایک تو وہ نور, پھر اس کے بعد اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں تو فرشتوں کی صحبت کا نور وہ الگ ملا, سلسلے کا نور الگ مل رہا ہے, پھر فرشتوں نے آ کے اس جگہ کو گھیر لیا, پھر فرشتوں کا نور الگ مل رہا ہے. پھر اگر کوئی شیخ اللہ والا ہے سچا تو اس کو جو تعلق مالا حاصل ہے, جو ولایت حاصل ہے, اس کا نور شیخ کے ذریعے سے وہ پھر لوگوں میں منتقل ہوتا ہے, ان کے قلوب میں وہ نور پھر الگ ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ جگہ آسمان والوں کو حدیث شریف میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ ایسے چمکتی ہے آسمانوں میں, اور آسمان والے اس کو ایسا چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جس طرح تم زمین والے رات میں آسمان میں چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہو, اس طرح آسمان والے اس جگہوں کو ایسے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بھائی جب آدمی بیٹھتا ہے تو وہ ظاہری اور باطنی طور پہ پاک ہو جاتا ہے اور رقت طاری ہو جاتی ہے بندے کے اوپر, اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, گناہ جھڑتے ہیں اور اللہ پاک جس کی لہریں بھیجتے ہیں وہاں پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اللہ والے ہوتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کی آیات ہیں اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ بھی اس کے اوپر مفصل بیان ہے کہ اللہ پاک جذب کر لیتے ہیں, جذب کے فیصلے فرما لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں. جذب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیتے ہیں. مقبول بندوں سے کیا مراد, جن کو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے قبول بندہ جس کو جذب کر لیا, اور ایک ہوتا ہے نامقبول. تو سب سے بڑا فائدہ قبول بندوں کا, مقبول لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, کبھی کفر پہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا ایک انعام تو یہ, اس کے علاوہ بے تحاشا انعامات بندے کو حاصل ہوتے ہیں. اور جو ایک دفعہ مقبول ہو جاتا ہے پھر موت تک کبھی مردود نہیں ہوتا. جو بیچارے مردود ہوئے تو وہ قبول ہی نہیں تھے, وہ جذب ہوئے نہیں تھے, وہ جذب ہوئے نہیں تھے. تو یہ سلسلے کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں, جو بزرگوں کا جو سلسلہ ہے وہاں بیان تو کئی جگہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ والوں کا سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے تو پھر وہاں سے وہ انورات وہاں تک پہنچتے ہیں. تو پھر آنے والوں کی دنیا بھی آخرت بھی ان کے ظاہری باطنی معاملات جو ہیں وہ بھی ان میں شاندار اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا ہے کیا ہے, اکثر جنات بھی آ جاتے ہیں ان مجالس میں جو مسلمان ہوتے ہیں, وہ بھی بیٹھ کے بیان سنتے ہیں, اور وہ بھی بعض مشائخ سے بیعت بھی ہو جاتے ہیں, تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ سے پورے پورے قبائل ماشاءاللہ بیعت تھے جنات کے, لیکن حضرت یہ بات کسی کو بتاتے نہیں کہ اللہ والے کو کے اندر شعبدے بازی نہیں ہوتی, جعلی پیروں کی طرح سے چھپاتے ہیں اللہ والے. لیکن حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے بعض دفعہ کچھ واقعات ایسے لوگ ہوتے ہیں کوئی خاص ہوتے ہیں تو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں اللہ پاک کسی بہانے سے. تو میر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت سے جنات کا بادشاہ بیعت ہے, پورے عالم جنات کو جو بادشاہ ہے, کیونکہ انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا کون انسان کے روپ میں کتنا کس مقام کا کتنا پہنچا ہوا ہے, لیکن اللہ پاک نے جنات کو بھی کچھ علم دیا ہوا جس طرح انسانوں کو بھی اللہ پاک نے علوم دیے ہیں, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقام کا جو بندہ ہے بہت اونچے مقام کا بندہ ہے. تو پھر وہ بیعت ہو گئے تھے ان شاہ کے حضرت سے, یہاں تک پتہ چلا کہ کئی جناتوں نے کہا حضرت حکم دیں آپ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو, کچھ ہم آپ کے کام آ سکیں, آپ حکم کریں. اب یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان استغنا, لاپرواہی, کہ اللہ کے ساتھ کیسا محو رہتے ہیں. کیا فرمایا کہ بھائی مجھے آپ سے کیا سروکار, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے, بس آپ لوگ آزاد ہیں, میں کسی کو مقید نہیں رکھتا. آپ بیعت ہو گئے, اللہ کے لیے بیعت ہوئے, تقوی سے رہیں, جو باتیں میری سنتے ہیں اپنی قوم میں بھی جا کر بتائیں یہ ساری چیزیں, تاکہ وہاں پر بھی جنات کو تقوی نصیب ہو. یہ نصیحت کریو, فرمایا آنا جانا رکھیں. بتائیے آپ, یہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا واقعہ, کچھ دشمن تھے ان کے تو ان کو قتل کی دھمکیاں ملنی شروع ہو گئیں, تو اس کے بعد کیا دیکھا کہ خانقاہ کے باہر کچھ دو تین عجیب قسم کے, خطرناک خوفناک قسم کے کچھ مجذوب نظر آتے تھے جو اس سے پہلے نظر نہیں آتے تھے, اور باہر کھڑے رہتے تھے وہ. جب حضرت کہیں جاتے تھے تو وہ دور دور تھوڑے فاصلوں سے وہ ساتھ ساتھ میں چلتے رہتے تھے, لیکن وہ بات نہیں کرتے تھے تھانی صاحب سے, نہ تھانی صاحب ان سے بات کرتے تھے, نہ بالکل ساتھ چپک کے چلتے, تھوڑے دور سے ہوتے, لگتا تھا جیسے گارڈ ہے. تو کچھ خاص مقرب لوگوں نے کہا حضرت سے, حضرت یہ مجذوب لگ رہے ہیں اور شاید اللہ پاک نے تکوینی طور پہ آپ کی حفاظت کے لیے ان کو بھیجا ہے, تو چلیں یہ بیچارے آپ کی اس پر آ گئے خدمت پہ, تو ان سے سلام دعائی کر لیتے ہیں. اب جواب سنیے اللہ والوں کا, وہی بتا رہا ہوں, اللہ والے بکاؤ مال نہیں ہوتے, جبکہ وہ تو مجذوب تھے, اللہ والے ہی تھے, اللہ نہیں بھیجا ہوگا, لیکن کیا استغنا تھا, سبحان اللہ, اللہ ایک کیفیت ہم سب کو عطا فرمائے. فرمانے لگے عجیب, کہ میں تو کہتا ہوں وجدانی کیفیت میں آ جائے جواب سن کے, فرمایا جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوبوں کو نہیں دیکھتا, جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوبوں کی طرف نظر نہیں کرتا, وہ اگر اللہ نے بھیجا ہے ان کو اپنا کام کرنے دو, میں اپنے کام میں لگاؤں یاد الہی میں. فرمایا میں اپنا کام چھوڑ کے یاد الہی کا ان کے پاس کیوں جاؤں, ان کی خوشامد کرنے. کہہ رہے جس نے بھیجا ہے میں اس کے ساتھ مشغول ہوں. ذرا سمجھ رہے ہیں باریکیاں, کہ اللہ نے بھیجا نا, یہ خود تو نہیں ہے اٹھ کے, ان کا کیا احسان, بعد میں احسان ہے ان کا, کیونکہ وسیلے کا بھی احسان مانگ رہے ہیں. اللہ نے بھیجا نا ان کو, تو پہلے تو میں اللہ کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کروں گا نا, نہ اللہ کا حکم ہوتا نہ یہ آتے, تو اصل تو اللہ کا حکم ہوا. تو جس کی نظر جاذب پر ہوتی ہے وہ مجذوبوں کی طرف نظر نہیں کرتا. حضرت فرماتے تھے مخلوق سے لپٹنے سے کام نہیں بنے گا. کیا الفاظ تھے, مخلوق سے لپٹنے سے کام نہیں بنے گا, خالق سے لپٹ جاؤ سارے کام بن جائیں گے. اسی بات کو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ جو تجھے مشکل لگ رہا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات دے دے گا. یہ سجدہ صرف نماز کے سجدے کی بات نہیں ہو رہی, یہی بات تقوی کی بات ہو رہی ہے. علامہ اقبال بھی کہہ رہے ایک سجدہ صحیح معنوں میں, یعنی اللہ سے تعلق معلّہ صحیح حاصل کر لو تقوی کے ذریعے سے, پھر ادھر ادھر جو 50 سجدے کرتے رہتے اس کی خوشامد اس کی خوشامد اس کی آگے پیچھے پھرنا, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا سوائے ذلت کے, سوائے ذلت کے. تو بس, تو چاہتے ہیں اگر ہم اتنے سجدوں سے بچنا, ایک سجدہ ہم صحیح کر لیں اللہ کو, یعنی ایک اللہ سے صحیح تعلق قائم کر لیں تقوی کے ذریعے سے, اللہ پاک سارے مسائل انشاءاللہ ہمارے حل کر دے گا انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ و تعالی شان. تو اللہ کا وعدہ ہے, بس بیان ختم کرتے ہیں. آخر میں بس یہی گزارش تھی آپ لوگوں سے کہ جو اللہ نے جو ایک ہمیں لطیف اشارہ دے دیا کہ جو لوگ بھی ہماری طرف آنا چاہیں گے, نفس اور شیطان میں بھلے پھنسے ہوئے ہوں, بھلے گناہ بھی کر رہے ہوں, لیکن ان کی اگر مراد ہم ہیں تو ہم انہیں مراد آباد تک ضرور پہنچا دیں گے. یہ جملہ بھی بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ کا ہے, ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, بس الفاظ سب کچھ سب حضرت والا کے, ہم تو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں جس کی مراد اللہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کو مراد آباد تک پہنچا ہی دیتے ہیں. اور پھر حضرت خود فرماتے تھے میاں میں سوچ کے نہیں بولتا, مجھے خود نہیں پتہ ہوتا میں کیا اللہ نے مجھ سے بلوا دیا. تو اسی طرح ایک بار حضرت والا رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, حضرت بیان کرتے تو میر صاحب رحمۃ اللہ وہ اس کو ریکارڈ کر لیا کرتے, پھر بعد میں کتابی شکل میں اس بیان کو چھپوایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ بیان حضرت والا رحمۃ اللہ کا میر صاحب نے ریکارڈ کیا اور پھر اس کے بعد پرنٹنگ اس کی کروائی, تو میر صاحب نے کچھ ایڈیٹنگ کری پھر حضرت کے بیان گھر میں. جب کتاب چھپتی ہے تو اس کی نوک پلک صحیح کرنی پڑتی ہے, تو پھر حضرت کو کریکشن کے لیے دکھایا. تو حضرت نے فرمایا یہ میر صاحب اپنے لال پین سے یہ کریکشن کیا کی ہے؟ میں نے کہا حضرت چونکہ کتاب چھپ رہی ہے بیان تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے روانی کے ساتھ, حضرت تو باقاعدہ کتابوں میں ذرا اس طرح سے ایک سیٹنگ بنانی پڑتی ہے الفاظ کے ان چیزوں کی چناؤ کی. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ رب العالمین مجھے بیان بھی سکھاتا ہے اور بیان کرنے کا قرینہ اور الفاظ کے چناؤ کا انتخاب بھی رب العالمین مجھے دیتا ہے, تو بس میرے بیان میں ایڈیٹنگ نہ کیا کریں, جیسا کیا کرو بیان ایسی چھاپ دیا کریں. کیونکہ عجیب حضرت کے معاملات تھے. تو بس اللہ کا وعدہ ہے, تو بھائی جو لوگ بھی گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں اور اللہ کوشش میں لگے رہے ہیں, مایوس نہیں کہا, مایوس نہیں ہونا. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے بندے کو اللہ سے دور کرنے کا, مایوس کر دیتا ہے, یار تم تو ایک نمبر کے بدماش ہو, تم کیا گناہ چھوڑو گے, تم تو ابھی توبہ کرتے ہو دو دن بعد پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہو. تو شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, اور اللہ نے فرما دیا اور میری رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں, مسلمان کی شان نہیں ہے مایوس ہو جانا. بس لگا رہے, کوشش کرے, گناہگار سمجھے اپنے آپ کو, فکر کرے اور جہاں مناسبت ہو وہاں آنا جانا شروع کر دے اور اصلاح اپنی کروائے, اور جو معمولات بتائیں قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا ذکر وغیرہ وہ کرتا رہے اور لگا رہے اور اپنی کیفیت کی اللہ سے دعا مانگتا رہے اللہ مجھے بچا لے. روئے اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے نا. تو الحمدللہ ہم بھی بہت روئیں, حضرت کے پاس جاتے تھے 25 سال ہو گئے اصلاح کراتے کراتے, آج تک اصلاح کرا رہے ہیں. کیونکہ اپنے آپ کو اصلاح سے کسی مقام پہ یہ سمجھ لینا کہ میں اصلاح سے مبرہ ہو چکا ہوں, مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, یہی سب سے بڑا شیطانی فتنہ, یہ تکبر ہے. جیسے ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھا, حضرت سارے امراض سے تو میں نے آپ سے اصلاح کرا لیا, ویسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے اندر مرض نہیں رہا. تو حضرت نے بہت برا مانا, حضرت نے پھر جواب یہ دیا کہ میں آپ کو آپ کا مرض بتا رہا ہوں, آپ کے اندر سب سے بڑا جو مرض ہو تکبر کا ہے آپ کے اندر, جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی تو آپ نے اصلاح کرا ہی نہیں. کہ اپنے آپ کو بے عیب سمجھنا اور اصلاح کے قابل نہیں سمجھنا کہ اب تو کچھ رہا ہی نہیں, سب امراض کی اصلاح ہو گئی, تو یہی سب سے بڑا مرض ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنا. بہرحال تو اس سے عاجزی رہتی ہے, اپنے آپ کو کمال کے درجے تک نہ آدمی اپنے آپ کو سمجھے. بہرحال تو بس اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر بھروسہ رکھیں, اور جو معمولات اور اعمال بتائیں وہ کرتے رہیں, حالات کی اطلاع دیتے رہیں, انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اور حضرت والا فرماتے تھے آخر میں یہ 5 اعمال بیان کر دیے کرو جو بہت ضروری ہیں, اور ان کا تعلق 5 اعمال جو ہے ولی اللہ بنانے والے 5 اعمال, جو چھوٹا کتابچہ بھی ملتا ہے. تو پہلے تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں, بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ ہے. 1-1.5 مہینے کی محنت ہے کسی بھی قاری صاحب سے, ہفتے میں 2 یا 3 دن بھی اگر پڑھ لیا آدھا گھنٹہ تو انشاءاللہ تجوید درست ہو جائے گی. 2, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, تھوری کے نیچے سے بائیں سے, اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر داڑھی کم ہے تینوں طرف سے تو ایسی داڑھی کا رکھنا اور مڑانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا. تو بعض حضرت کے خلفاء اور بعض لوگ یہ بیان کرتے تھے 5 اعمال پہ, تو جب داڑھی پہ بات ہوتی تھی تو حضرت اکثر ٹوک کے, یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ناراض ہوتے تھے اور ٹوکتے تھے. کیا وہ حضرت کا چہرہ ذہن میں آ جاتا ہے, جب داڑھی کے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور چاول کے دانے کے برابر بھی اگر داڑھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا حرام ہے. اور جو اضافہ کرتے تھے ڈانٹ کے کہ یہ لفظ ضرور بولا کرو, اور فرماتے تھے مائک لے کے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. پیشنی بھائی اتنی تاکید یہ نہیں کرتے تھے. تو آج کتنے سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, لیکن ایسا لگتا ہے حضرت سامنے بیٹھے ہیں اور وہ میں بیان کر رہا ہوں تو ایسا لگتا ہے حضرت ڈانٹ رہے ہیں, کہ بعض دفعہ میں مجھ سے بھی رہ جاتا ہے یہ خاص الفاظ کا، ایسا لگتا ہے فرزند ڈانٹ لگائی کہہ رہے میاں یہ بھی تو بولو، یہ بھی تو بولو کہ حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بدعا دی ہے امام الانبیاء نے ان لوگوں کو جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور داڑھیوں کو مڑاتے ہیں، نفرت سے منہ پھیرا ہے. تو یہ اتنا اس کو لوگ خالی سنت سمجھتے ہیں، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاروں اماموں کا جمع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور تیسرا عمل ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والے لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے، جہنم میں جلنے کی وعید ہے. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب ہم کھڑے ہوں، جب چل رہے ہوں، بیٹھے لیٹے ہوں تو بھلے چھپ جائے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ وہ بندہ کبھی ساری زندگی کبھی اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، کبھی اس بندے سے اللہ محبت نہیں کرتے جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اور اس شخص کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، تیسرے حدیث شریف میں جو دوران نماز اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے. آج پوری پوری لوگوں کی زندگیاں ہو جاتی ہیں ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بہت فکر کی بات ہے. اب تو بیچارے جو امام اکثر مساجد کے نظر آتے ہیں ان کے ٹخنے اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہوتے ہیں چوکر اٹھائے بھی ہوتے ہیں اتنے معمولی سے، تو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا بھائی، تو رپورٹ آئے گی کہ عورت آپ بدگمان ہو رہے تھے، رپورٹ یہ آئی ہے کہ ٹخنے جو تھے وہ پائنچے جو تھے ٹخنوں سے اوپر تھے. تو بھائی مطلب یہ کہ واضح کرو نا، ذرا اوپر اٹھاؤ، یہ بھی نہیں ہے کہ ٹانگوں تک پوری کھینچنی، وہ دیکھنے میں وحشت طاری ہو رہی ہے بندے پہ، یہ بھی نہیں ہے کہ گھٹنوں تک، بعض لوگ اتنے کھینچ لیتے ہیں اس پر گھٹنے نظر آنے باقی رہ جاتے ہیں. تو بھائی یاد لگتا ہے اس آدمی پہ اعتدال کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے، نہ پورے اوپر تک چڑھا لے نہ اتنے نیچے تک لٹکائے، اتنا معمولی سے اوپر کرے کہ آدمی دیکھ کے تردد میں پڑا ہوا یار یہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے، تو اعتدال ہونا چاہیے. بہرحال اور چوتھا عمل کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی باز نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نظر کی حفاظت کے ساتھ اللہ پاک شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، ذرا غور کیجئے. اللہ پاک کیوں، جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرم گاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. زنا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نظر بازی، پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر دل میں گندے خیالات ہوتے ہیں، پھر دماغ خراب ہوتا ہے، پھر اس حسین یا حسینہ کا چہرہ ہر وقت آدمی کے سامنے رہتا ہے، پھر وہ شیطان اور بھڑکاتا ہے بات چیت کرو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان. تو اس لیے اللہ پاک زنا سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ دیکھو نہ پاگل ہو. بہرحال اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا زنا لعین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا لعن ناظرہ منظور علیہ، اللہ لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے اور اس پر بھی جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. کس کی لعنت؟ رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا آ رہی ہے دیکھنے والوں پر اور دکھانے والیوں پر جو بے پردہ ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں نامحرم کے. اور پانچواں عمل کیا بھائی، دل میں گندے خیالات لے کے نہیں آنے، دل کو پاک صاف رکھنا ہے اللہ کے لیے. کبھی شیطان وسوسے ڈالے، گندے خیالات میں مبتلا کرے تو آدمی کسی جائز کام میں مصروف ہو جائے، اڑ جائے، وضو کر لے، کتاب پڑھنے لگے، اپنی پوزیشن چینج کر لے، تو انشاءاللہ وہ خیالات ہٹ جائیں گے. لیکن جان بوجھ کے لانا جمانا دل میں اور گندے خیالات میں پھر اس میں مشغول ہونا یہ چیز صحیح نہیں ہے. نہیں تو اگر کوئی چار عمل یہ کرتا ہوا آ بھی رہا ہوگا تو اس سے جو نور پیدا ہوگا وہ گندے خیالات پکانے سے سب برباد ہو جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو یہ پانچوں عمل کریں اور پانچوں عمل کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کر لیں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آہستہ آہستہ پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا ارحم الراحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہو گئی تو شان رحمت سے بخش دے، معاف فرما دے. ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی اللہ مغفرت فرما. یا اللہ جو بھی اس بیان کو سنے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو کامل ہدایت نصیب فرما، کامل تقوی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی اتنی اشد محبت بھر دے نفس اور شیطان سے زیادہ، اپنی نفسانی خواہشات سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے اللہ سب تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا کلی نصیب فرما. جتنے بھی مصیبت زد ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ایک بچی ہے اس کی بھی شادی ہونے والی، دعا کریں جلد سے جلد عزت عافیت کے ساتھ ان بچی کی شادی کرا دے. اور اللہ ان کا کچھ قرض وغیرہ کا بھی معاملہ چل رہا ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں ان کے، دعا کریں اللہ پاک ان کی جلد سے جلد جو مقروض ہیں ان کو سارے پیسوں کی واپسی اللہ پاک ادا کروا دے جلد سے جلد, اور ان کی مالی مشکلات کو دور فرما, اور بچی کی طبیعت بھی صحیح نہیں, دعا کرے مکمل شفا کلی نصیب فرما. یا رحم الراحمین, فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, فلسطینیوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان یہودیوں کو خبیثوں کو منہ توڑ جواب دینے کی, اللہ منہ توڑ جواب دے دے. اللہ پاک امت مسلمہ کی طرف سے غیبی مدد بھیج دے. اللہ پاک اب تو ایک عادی بات ہو گئی ہے, معمول کا حصہ بن گیا. اب تو آہستہ آہستہ ان بیچاروں کا ذکر بھی کم ہوتا جا رہا ہے, اور لیکن وہاں بمبارٹمنٹ وغیرہ جو ان کا تشدد ظلم ویسے ہی چل رہا ہے, لیکن ہم مسلمان ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ اس سے زیادہ ہم لوگوں کی بےحیثی بغیرتی کیا ہوگی کہ ہمیں اپیلیں کرنی پڑتی ہیں علماء اور مشائخ کو, لوگوں کو, کہ بھائی ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. اس میں سے بھی کچھ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کی نہیں, کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ ہم لوگوں کا کیا حشر کر رہے ہیں. کہ بیوی اپیلوں کی ضرورت ہے کہ ان کا بائیکاٹ کرو, تو ہماری دینی غیرتیں کہاں چلی گئیں, ہمارا دینی شعور کہاں چلا گیا, ہمارا ایمان کہاں چلا گیا. یا اللہ ہمیں کفر کی موت مرنے سے بچا لے. اللہ پاک اپنے مسلمان بھائیوں کو مروانے میں, ان کو شہید کروانے میں, معاون مددگار بننے میں اللہ پاک ہم سب کو بچا لے. یا اللہ ایمانی غیرت, ایمانی حمیت عطا فرما. یا اللہ بے غیرتی سے اور بے حسی سے, غفلتوں سے, دل پر جو سیاہی اور کالک اور کفل ہمارے پڑ چکے ہیں, یا اللہ ہمارے قلب کو ان تمام ناپاک چیزوں سے نجات دے دے. یا اللہ اپنا خوف, موت کا خوف اللہ پاک ہمیں عطا فرما, اس بات کا خوف کہ ایک وقت آئے گا ہمیں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے, تیرے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ پاک جاو اور اپنے تمام اعمال کی ہمیں جواب دہی تجھے پیش کرنی ہے. یا اللہ تو بس بخش دے ہمارے گناہوں کو, یا اللہ اپنے عذاب سے پہلے, یا اللہ رحمت برسا دے. یا اللہ یا رحم الرحمین, تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. برما, فلسطین, کشمیر کے مسلمانوں کی, اور جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ان سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما. یا اللہ الیکشن ہونے والے پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ اتنے زیادہ ہمارے گناہوں اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پاک جو اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے, اللہ پاک آئی ایم ایف کا اور کفاروں کا, اللہ پاک کے وہ نئے نئے قوانین, نئے نئے ٹیکسز ہم پر لاگو کر رہے ہیں. اللہ بجلی کے ریٹ, سوئی گیس کے ریٹ, مہنگائی, غذائی اجناس پر مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. اللہ پاک آہستہ آہستہ شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے, اس نہیں ہو رہا ہے ہماری اصلاح ہو جائے, ہمیں تقوی حاصل ہو جائے, لیکن ہم لوگ گناہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں. اللہ پاک یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے, مہنگائی کے عذاب کو ختم فرما دے. یا اللہ غذائی اجناس کے اوپر اور جتنی بھی چارجز بڑھتے جا رہے ہیں اللہ پاک, الیکٹریسٹی پر, گیس پر, اور جہاں جہاں مہنگائی کی آگ لگی ہے, یا اللہ سب کو ختم فرما دے مہنگائی کی عذاب کو. بیچارے تیرے بندے خلق خدا پریشان ہے. اللہ پاک خصوصی رحم و کرم کا واسطہ, تجھے ان دعاؤں کا واسطہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی. اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے پیارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی, کل مومنین مومنات کی, تمام اجنہ کی, سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.